السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، اور اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان میں امن کے شراکت دار ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے سفارتی تناؤ کی وجہ سے پاکستان کے لیے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا چیلنج ہوگا. لیکن وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک کیمپ میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بقول ہر ملک اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے، اور پاکستان بھی سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. افغان حکومت کے ذرائع نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم کا دوحہ کا دورہ پھر مؤخر ہو گیا ہے. قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے ایک ذریعے نے بھی وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مذاکراتی ٹیم آج جمعے کے روز دوحہ کے لیے روانہ نہیں ہو رہی. اس ذریعے نے مزید تفصیل نہیں بتائی، لیکن افغان مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن نے وائس آف امریکہ کو آف دی ریکارڈ بتایا کہ ٹیم کے ارکان پر پابندی کی وجہ سے وہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر ابھی دوحہ نہیں پہنچے ہیں، اور اس کی وجہ سے افغان مذاکراتی ٹیم کا دوحہ کا دورہ مؤخر ہوا ہے. افغانستان کے صوبے ننگرہار میں صوبائی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ننگرہار صوبے کے ضلع محمد ڈیرہ میں ڈیورنڈ لائن پر افغان اور پاکستان کی سرحدی افواج کے درمیان 2 گھنٹے کی جھڑپوں کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر افواج چوکس ہیں. صوبائی گورنر کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریقوں نے گزشتہ شب 2 بجے سرحد پر ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ کل رات ہونے والی جھڑپ میں سرحدی فورس کا ایک اہلکار ہلاک، جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں 3 شہری بھی شامل ہیں. ننگرہار صوبے کے گورنر ضیاء الحق عمر خیل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی فوج دورخم کے قریب محمد ڈیرہ کے خوارگی علاقے میں باڑ پر کام کرنا چاہتی تھی، لیکن افغان فوج نے اسے روک دیا. پاکستان نے ابھی تک سرحدی جھڑپ پر کوئی بیان نہیں دیا ہے. گزشتہ رات ہونے والی اس جھڑپ سے ایک روز پہلے دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی، اور سرحدی تعاون سمیت دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تشدد کے تازہ ترین واقعے میں جمعرات کے روز مبینہ دہشت گردوں نے تحصیل شکتوئی کے ایک علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 1 افسر سمیت 3 اہلکار فوت ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے. بھارت نے اپنے 2 شہریوں کو پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے کی درخواست مسترد کیے جانے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا شکریہ ادا کیا ہے. پاکستان کی جانب سے یہ تجویز بدھ کے روز سلامتی کونسل کی القاعدہ پابندی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی. امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور بیلجیم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا. پاکستان کا الزام ہے کہ یہ 2 بھارتی شہری افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. پاکستان کا دعویٰ تھا کہ اس نے اس بارے میں کافی ثبوت پیش کیے تھے، لیکن سلامتی کونسل نے انہیں ناکافی قرار دیا. پاکستان نے سلامتی کونسل کے اس فیصلے پر اظہار افسوس کیا ہے. بھارت کی فوج کے سربراہ جنرل منوج نریوہ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر صورتحال خطرناک ہے، تاہم مذاکرات کے ذریعے سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. بھارتی آرمی چیف نے سرحدی علاقے کے دورے کے موقع پر جمعے کو مقامی خبر رساں ادارے ANI سے گفتگو کی. انہوں نے اعتراف کیا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال معمولی کشیدہ ہے. ان کے بقول ہمیں توقع ہے کہ سرحدی تنازعہ مکمل طور پر بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. برازیل میں کرونا کیسز کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. متاثرہ ملکوں کے فہرست میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جہاں اب تک 61 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 1,85,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہترین ہیں، اور ان کے بقول اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان میں امن میں شراکت دار ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی سفارتی تناؤ کی وجہ سے پاکستان کے لیے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا چیلنج ہو، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک کیمپ میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بقول ہر ایک ملک اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے اور پاکستان بھی سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں رپورٹ پیش کریں گے محمد جلیل۔ افغان حکومت کی جانب سے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات آئندہ ہفتے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل کے مطابق طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے بھی اپنی حراست میں موجود افغان کمانڈرز کو رہا کیا ہے۔ تاہم طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کسی طرح کی تردید یا تصدیقی بیان جاری نہیں کیا۔ ماہرین کے مطابق دونوں فریقوں کو ان امن مذاکرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ 40 سال سے جاری شورش کا خاتمہ ہو سکے۔ اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے مابین 10 مارچ کو بین الافغان امن مذاکرات ہونے تھے، لیکن قیدیوں کے تبادلے پر اختلافات کے بعد ان مذاکرات کو بار بار پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا۔ طالبان کی جانب سے 5,000 قیدیوں کی رہائی بین الافغان امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے پیشگی شرط تھی۔ افغان حکومت کی جانب سے تمام قیدیوں کی رہائی کے بعد اب اس بات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان امن مذاکرات جلد متوقع ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر سمیع یوسف زئی کے مطابق افغان حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ مذاکرات کے آغاز ہی میں طالبان کو جنگ بندی پر قائل کیا جائے، کیونکہ بات چیت کا عمل اور تشدد کی کاروائیاں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ دوسری جانب طالبان کی ترجیح سیز فائر کی بجائے پہلے دوسرے امور پر بات چیت کرنا ہوگی۔
میرے خیال میں ایک بہت ہی لمبا، پیچیدہ، مشکل اور چیلنجنگ مذاکرات ہوں گے۔ افغان حکومت کا دو ٹوک موقف ہے۔ میرے خیال میں اس موقف میں امریکہ، پاکستان، چائنا، رشیا سب شامل ہے کہ مذاکرات کے آغاز ہی میں افغانستان میں سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، تاکہ مذاکرات کے جو انوائرمنٹ ہے وہ مثبت رہے۔
ماہرین کے مطابق دونوں فریقین کو ان مذاکرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ 40 سال سے زائد جاری شورش اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے بتایا کہ 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ افغان حکومت اور طالبان آپس میں براہ راست مذاکرات کریں گے اور امن کے حصول کے لیے دونوں کو کافی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
یہ میں بتا دوں کہ یہ ایسا موقع دوبارہ نہیں آنا، امن کے لیے یہ ہی موقع ہے، اور اس میں کچھ لو کچھ دو، اور وہ دونوں فریقین کچھ دیں گے تو تب جا کے کوئی حل نکل آئے گا۔ اگر بضد ہوں دونوں فریقین تو پھر کچھ نہیں بنے گا۔
دوسری جانب طالبان سے مذاکرات کے لیے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم دوحہ جانے کی منتظر ہے۔ ابھی تک طالبان نے باقی ماندہ 400 قیدیوں اور اپنی تحویل میں افغان کمانڈوز کی رہائی کے بارے میں کسی بھی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق افغان حکومت اور طالبان شورا کے تمام ارکان جب دوحہ پہنچ جائیں گے تب ہی بین الافغان امن مذاکرات شروع ہو سکیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہترین ہیں، اور ان کے بقول اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان میں امن میں شراکت دار ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی سفارتی تناؤ کی وجہ سے پاکستان کے لیے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا چیلنج ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک کیمپ میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بقول ہر ایک ایک ملک اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے اور پاکستان بھی سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
وزیر اعظم عمران خان نے الجزیرہ نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے. تاہم وزیر اعظم عمران خان نے اس تاثر کو رد کیا کہ سی پیک منصوبوں سے متعلق واشنگٹن کے تحفظات کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت پر استوار کر رہا ہے. ان کے بقول شاید امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات چند سال پہلے کی نسبت بہترین ہیں، کیونکہ ان کے بقول پاکستان اور امریکہ افغانستان میں امن میں شراکت دار ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے پیش نظر اسلام آباد کے لیے واشنگٹن اور بیجنگ کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا ایک چیلنج بن سکتا ہے. تاہم پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کے لیے یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، ان کے بقول اسلام آباد نے ہمیشہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے.
ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ مجموعی سارے اس بیلنسنگ پروسیس کا ہے، ایک بڑا پینفل اور کروشل پروسیس بیلنسنگ پروسیس ہے. ہم نے بڑی طاقتوں کے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوا، جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے تو اس وقت تک تو ہندوستان روس کا تھا، اس وجہ سے ہم نے کوئی روس کے ساتھ اتنے تعلقات نہیں بنائے تھے. لیکن آپ دیکھیے ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کی کرتے ہوئے ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی.
شمشاد احمد کے بقول اگرچہ حالیہ سالوں میں چین اور پاکستان کے اقتصادی تعلقات بہت گہرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بقول اسلام آباد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات پائیدار بنیادوں پر استوار رکھے.
تو ہم چین کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اتنے ہی اچھے تعلقات ہم امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی رہی ہے اور یہ رہے گی. اور افغانستان میں آپ دیکھ لیجیے عمران خان پوری کوشش کر کے اس جو امن کا پروسیس شروع کیا ہے اس کی ہم مدد کر رہے ہیں، حکومت اپنے لیول پر بھی، بلکہ ہم جو نان گورنمنٹ لیول پہ ہم لوگ ہیں ہم بھی افغانستان میں جو امن کا پروسیس ہے اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کا جاری رہنا ضروری ہے.
اس وقت یہ کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات ہیں رہیں گے، کیونکہ اس کی کئی اور مخصوص صورتحال بھی ہے، جیسے مطلب افغانستان جو اندر بھی صورتحال ہونے جاری ہے، اس میں دونوں کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں اور وہ جاری رہے گا. اور اس کے یہ جو ہمارے تعلقات میں ہماری آ رہی ہے اس وجہ اور بھی ہے، ہندوستان کے ساتھ زیادہ بہتر طبقات ہو رہے ہیں، جو ہر ممالک کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کہ جو ہے وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی پرائیورٹیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں امریکہ کی.
یاد رہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحت چین نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے کئی منصوبے مکمل کیے ہیں، لیکن امریکہ ان منصوبوں کی شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا آ رہا ہے کہ یہ منصوبے پاکستانی معیشت کے لیے بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان اور چین اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور ڈان ٹیلی ویژن کے سابق رپورٹر ساجد گوندل گزشتہ شام اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے. ان کی گاڑی چک شہزاد روڈ پر محکمہ زراعت کے تحقیقی مرکز کے باہر کھڑی ہوئی ملی. ساجد گوندل کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ساجد کسی متنازع سٹوری میں شامل نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے ساجد گوندل کی تلاش جاری ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ایس سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحافی ساجد گوندل گزشتہ شام اسلام آباد میں چک شہزاد کے قریب سے لاپتہ ہو گئے ہیں. ان کی گاڑی چک شہزاد روڈ پر کھڑی ملی ہے، جبکہ ان کے متعلق اب تک کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکیں. ساجد گوندل کی اہلیہ سجیرہ ساجد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساجد کا معمول تھا کہ وہ روزانہ شام 7 بجے تک گھر پہنچ جاتے تھے. دفتر سے چھٹی کے بعد وہ چک شہزاد میں ہی اپنے ایک ڈیری فارم پر جاتے تھے اور وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد گھر آتے تھے، لیکن گزشتہ شام وہ گھر نہ پہنچے. سجیرہ ساجد کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل شام 7 بجے کے قریب ایک خاتون اور ایک مرد گھر پر آئے تھے اور آ کر ساجد کا پوچھا تھا.
ہاتھ میں فائل کی اور ایک بندہ تھا، بائک پہ تھے دونوں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کو سارا پتا تھا کہ یہ ساجد کا گھر ہے اور اوپر والا پورشن رہتے ہیں. انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بابا کو بلا دو ساجد کو، تو بچی نے کہہ دیا کہ بابا فارم پہ گئے ہیں، ڈیری فارم پہ، تو وہ اسی وقت چلے گئے. پرسوں شام 7:30 بجے کی یہ بات ہے، اور کل شام کو یہ قصہ ہو گیا.
سجیلہ ساجد کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کسی بھی متنازع خبر یا معاملے میں ملوث نہیں, ان کا نام بلا وجہ کسی معاملے سے جوڑا جا رہا ہے.
کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں, اس کا کسی نیوز سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی تو ہم پریشان ہیں کہ وہ گھر میں تو بالکل نارمل رہا ہے, کوئی ایسی کال نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو یہ سب کیوں, کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ آج دن تک شادی نے یہ جو اس طرح کی جو نیوز ہے وہ کبھی رنگ میں انوالو نہیں ہوا.
اس بارے میں ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن حاکم نیازی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس گمشدگی پر اعلیٰ سطح پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس وقت اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کی ریکارڈنگ نکلوائی جا رہی ہے جس کی مدد سے ساجد کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے.
سینئر افسران سارے ادھر ہی ہیں سیف سٹی پہ, ادھر جو لوکل کیمرے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں جو چک شہزاد کے شناختی کارڈ, اے ٹی ایم کارڈ, آفس کا کارڈ سب کچھ گھر چھوڑ گیا.
ساجد گوندل اسلام آباد میں گزشتہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور ایس سی پی میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ملازمت شروع کرنے سے قبل وہ ڈان ٹی وی اسلام آباد بیورو میں بطور رپورٹر کام کرتے تھے. اکانومی کے بیٹ پر کام کرنے والے ساجد گوندل اپنے صحافی دوستوں میں مقبول تھے اور وہ کسی متنازع خبر میں کبھی شامل نہیں رہے. ساجد کی گمشدگی کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. صحافی احمد نورانی کی جانب سے عاصم باجوہ کے خاندان کے اثاثوں کی خبر منظر عام پر آنے کے ایک ہفتے کے بعد عاصم باجوہ نے وضاحتی بیان جاری کیا اور انہوں نے وزیر اعظم کے معاون کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا تھا. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
صحافی احمد نورانی کی خبر کے بعد چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بطور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے جو ثبوت اور وضاحت پیش کی گئی وہ اس سے مطمئن ہیں. وزیر اعظم نے عاصم سلیم باجوہ کو بطور معاون خصوصی کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے گزشتہ روز صحافی احمد نورانی کی طرف سے 27 اگست کو دی جانے والی خبر کو مسترد کر دیا تھا. البتہ انہوں نے اہل خانہ کے کاروبار کا اعتراف کیا تھا. عاصم باجوہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے تو اس وقت ان کی اہلیہ کی بھائی کے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری نہیں تھی. ان کے بقول میری اہلیہ کا سرمایہ کاری ختم کرنے سے متعلق امریکہ میں ریکارڈ موجود ہے.
یہ آپ دیکھیں, یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کاروبار جب 2002 میں شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک سٹور کھلا تھا. اس کے بعد ہر سال پھر یہ سٹورز بڑھتے گئے اور ان کا کاروبار بڑھتا گیا. پھر وہ اور جیسے وہ بھی اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں بھی گئے. اس میں جو گروتھ ہوتی رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. اسی طرح ان کا جو کیپیٹل انویسٹمنٹ کا بیس ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو اس میں انویسٹرز کے پیسوں میں بھی گروتھ ہوئی ہوگی. بینک کے ریٹ جتنے بھی بینک فائنینسنگ تھی وہ واپس بھی ہوئی ہوگی. پلس یہ آف کورس کچھ پروفٹس بھی آئے ہوں گے جو انہوں نے ری انویسٹ کر کے آگے کیے. سو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میرے بھائیوں کا کاروبار ہے یہ.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ کو سیاسی عہدہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا.
انہوں نے کہہ دیا کہ میں تفصیل اس کی بیان کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی پراپر فورم پہ اگر کوئی بلائے گا تو میں تیار ہوں. تو اگر کوئی پراپر فورم پہ بلائے تو وہ بالکل انہیں ساری چیزیں دینی چاہیے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی مسز دے رہی ہیں. تو یہ تو بات انہوں نے ایک بات کلیئر. اب کوئی انہیں کسی فورم پہ بلاتا ہے یا نہیں بلاتا یہ اب دوسری بحث ہے.
قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان سے عاصم باجوہ کے اثاثوں کا نوٹس لینے اور قوم کو اس بارے میں جواب دینے کا مطالبہ کیا تھا. عاصم سلیم باجوہ کے استعفے کے اعلان کے بعد اور وضاحت دینے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر ان کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے اور ان کے حق اور مخالفت میں بڑی تعداد میں لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت نے اپنے 2 شہریوں کو پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے کی درخواست مسترد کیے جانے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا شکریہ ادا کیا ہے. پاکستان کی جانب سے یہ تجویز بدھ کے روز سلامتی کونسل کی 1-2-6-7 القاعدہ پابندی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی. امریکہ, فرانس, برطانیہ, جرمنی اور بیلجیم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا. پاکستان کا الزام ہے کہ یہ 2 بھارتی شہری افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس بارے میں کافی ثبوت پیش کیے تھے لیکن سلامتی کونسل نے انہیں ناکافی قرار دیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کے اس فیصلے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
پاکستان کی تجویز مسترد کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس تریمورتی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو مذہبی رنگ دے کر 1267 پابندی کمیٹی کے خصوصی عمل کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے نئی دہلی میں کہا کہ سلامتی کونسل کے سیکرٹریٹ نے پاکستان کی تجویز کو مسترد کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان ایک سال سے مذکورہ دونوں بھارتی شہریوں کو 1267 پابندی کمیٹی کے تحت دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس کی تیسری کوشش تھی۔ پاکستان برسوں سے یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بھارت اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں تعمیر و ترقی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ روم میں واقع اقوام متحدہ ایجنسیز میں بھارت کے سابق مستقل نمائندے اور کراچی میں قونصل جنرل رہ چکے سابق سفارتکار راجیو ڈوگرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں بھارت اور پاکستان کی سوچ ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ ان کے مطابق افغانستان میں تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف بھارتی انجینئروں اور دیگر عملے پر پاکستان دہشت گردی کا الزام عائد کرتا ہے جو کہ غلط ہے۔
انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ورک ہو اور اسی لیے یہ انجینئر بھیجے جاتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بنائے، اس کی بلڈنگ بنائے، یا بجلی کے کچھ ٹرانسمیشن ٹاورز اور ٹرانسمیشن لائنز بنائیں۔ تو یہ لوگ ایسے کاموں میں بزی رہتے ہیں، تو ان کو وہ طالبان کی طرح ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔
پاکستان کے اس الزام پر کہ سلامتی کونسل کی پابندی کمیٹی کو سیاست زدہ کر دیا گیا، راجیو ڈوگرا کہتے ہیں کہ چونکہ سلامتی کونسل نے اس کی تجویز مسترد کر دی اس لیے وہ ایسا الزام عائد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جس کی وجہ سے سلامتی کونسل نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔
تبھی ان کا جو ووٹ اگینسٹ کیا ہے اور ان کی اپوزیشن جو گئی ہے اس چیز کے اگینسٹ، وہ ایک ثبوت ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ اور یو اے ای بھی وہی سمجھتے ہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے میڈیا بریفنگ میں سلامتی کونسل کے فیصلے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ بعض ارکان نے دو بھارتی شہریوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی پاکستانی کوشش کو روک دیا۔ نئی دہلی کے انگریزی روزنامہ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق گووند پٹنائک کابل میں ایک آئی ٹی کنسلٹنگ کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں پاکستان کی جانب سے ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے کی تجویز سے عین قبل انہوں نے افغانستان چھوڑ دیا تھا، جبکہ انگارا اپاجی کابل میں ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے، انہوں نے مذکورہ تجویز سے ایک ماہ قبل افغانستان چھوڑا تھا۔ پاکستان کا الزام ہے کہ گووند پٹنائک جولائی 2018 میں بلوچستان کے مستونگ میں ایک انتخابی ریلی میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھے جس میں 148 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ انگارا اپاجی 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے دھماکے میں ملوث تھے جس میں 150 اسٹوڈینٹس ہلاک ہوئے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعے میں جمعرات کے روز مبینہ دہشت گردوں نے تحصیل چکتوئی کے ایک علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک افسر سمیت تین اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں ایک فوجی قافلے پر نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک افسر سمیت تین اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اس حملے میں چار اہلکاروں کی زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم عسکریت پسندوں نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے فوجی قافلے پر حملہ جنوبی وزیرستان کے تاثیر شکتوئی کے علاقے اناخیل ستر رغزئی میں کیا ہے۔ حملے میں افسر سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے تھے، جن کو فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم افسر سمیت تین اہلکار جانبر نہ ہو سکے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے جنوبی اور ملحقہ شمالی وزیرستان میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا سے تعلق رکھنے والے صحافی دلاور وزیر کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں اضافہ مبینہ طالبان عسکریت پسندوں کی واپسی کے باعث ہو رہا ہے۔
جو ملیٹنٹ اور طالبان افغانستان میں چلے گئے تھے وہ واپس جنوبی وزیرستان میں، اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔
کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ترجمان کی جاری کردہ بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے شعبے کے تجزیہ کار ڈاکٹر حسین شہید سیروردی کا کہنا ہے،
وزیرستان پاکستان کا جو پہلے فاٹا علاقہ تھا یا ایون کے خیبر پختونخوا افغانستان کے جو سرحدی علاقے، ان تمام کو آپ صرف اس معمولی سی جگہ پر نہ دیکھیے بلکہ آپ اس کو بڑے پیرائے میں دیکھیے۔ اس وقت افغانستان میں بہت زیادہ ہلچل جاری ہے، وہاں پر دوہا پیس پروسیس ہوا ہے، دوہا کے مکھ لحاظ سے جو پہلا ایگریمنٹ تھا وہ طالبان اور امریکہ کا تھا وہ تو کامیاب ہوا۔ اب بین الافغان جو مذاکرات ہونے ہیں اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس میں اپنے سٹیکس ہائی رکھے تاکہ اس کی بارگیننگ پوزیشن زیادہ ہو۔ کچھ ایسی شورشیں ہیں پاکستان میں سرحدی علاقوں میں جو چاہتی ہیں کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں جو ہے ان کا مداخلت ہو۔
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی قبائلی ضلع خیبر سے ممبر قومی اسمبلی اقبال افریدی نے دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کی حکومتی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔
یہ تشویشناک بات ہے اور حکومت بالکل اس کے حوالے سے پوری ایک پالیسی رکھے ہے، جہاں پہ بھی عوام کے مال جان کو خطرہ ہو انشاءاللہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنائے گی اور ہر طرح تحفظ دے گی، اور جو واقعات ہو رہے یقیناً قابل افسوس ہے۔
جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے افسر سمیت تینوں اہلکاروں کی تجہیز و تدفین اپنے اپنے آبائی علاقوں میں کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ناصر کا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے صوبے ننگرہار میں صوبائی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ننگرہار صوبے کے ضلع مومن ڈیرہ میں ڈوران لان پر افغانستان اور پاکستان کی سرحدی افواج کے درمیان دو گھنٹے کی جھڑپوں کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر افواج چوکس ہیں۔ صوبائی گورنر کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریقوں نے گزشتہ شب 2 بجے سرحد پر ملاقات کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کل رات ہونے والی جھڑپ میں سرحدی فورس کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے جن میں 3 شہری بھی شامل ہیں۔ ننگرہار صوبے کے گورنر ضیاء الحق عمر خیل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی فوج تورخم کے قریب محمد ڈیرہ کے خووارگی علاقے میں باڑ پر کام کرنا چاہتی تھی لیکن افغان فوج نے اسے روک دیا۔ پاکستان نے ابھی تک سرحدی جھڑپ پر کوئی بیان نہیں دیا۔ گزشتہ رات ہونے والی اس جھڑپ سے ایک روز پہلے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی اور سرحدی تعاون سمیت 2 طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس ہفتے کے آغاز پر کابل میں افغانستان اور پاکستان یکجہتی ایکشن پلان کے تحت میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں دونوں فریقوں نے سرحدی تنازعات کو فوجی اور سفارتی طور پر حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ افغان حکومت کے ذرائع نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم کا دوحہ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے۔ قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے ایک ذریعے نے بھی وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذاکراتی ٹیم آج جمعے کے روز دوحہ کے لیے روانہ نہیں ہو رہی۔ اس ذریعے نے مزید تفصیل نہیں بتائی لیکن افغان مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن نے وائس آف امریکہ کو آف دا ریکارڈ بتایا کہ ٹیم کے ارکان پر پابندی کی وجہ سے وہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ مذاکراتی ٹیم کے رکن کے مطابق نادر نادری ٹیم کے امام پر میڈیا سے بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر ابھی دوحہ نہیں پہنچے، اس وجہ سے مذاکراتی ٹیم کا دورہ مؤخر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ملنے والی تازہ ترین خبروں سے ہم آپ کو آئندہ بلٹنز میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ بھارت کی فوج کے سربراہ جنرل منوج نروانے نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر صورتحال خطرناک ہے، تاہم مذاکرات کے ذریعے سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
بھارتی آرمی چیف نے سرحدی علاقے کے دورے کے موقع پر جمعے کو مقامی خبر رسائی ادارے ANI سے گفتگو کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال معمولی کشیدہ ہے۔ ان کے بقول، ہمیں توقع ہے کہ سرحدی تنازع مکمل طور پر بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان کوئی مستقل سرحد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کو تقسیم کرنے والی سرحد کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، جہاں دونوں ملکوں کی فوجیں گزشتہ کئی ماہ سے الرٹ ہیں، جبکہ چند روز قبل ہی بھارت نے لداخ میں اضافی فوجی دستے بھی تعینات کیے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف سرحدی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو لداخ ریجن پہنچے ہیں. ان کے بقول اہلکاروں کا مورال بلند ہے اور وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اے این آئی کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرحد پر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور افسران اور اہلکاروں سے بات چیت بھی کی ہے. جنرل منوج نے کہا کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے دوران سرحد پر کشیدہ صورتحال ہے, لیکن ہم عسکری اور سفارتی سطح پر چین کے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ بات چیت کا عمل مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اختلافات کا حل تلاش کر لیں گے. رواں ہفتے ہی بھارتی فوج نے الزام عائد کیا تھا کہ چین نے مشرقی لداخ میں ایک مرتبہ پھر سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا. تاہم چین نے بھارتی فوج کے ان الزامات کی تردید کی ہے. سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعے کے روز اوول آفس میں کوسوو کے وزیر اعظم عبداللہ ہوتی اور سربیا کے صدر الیگزینڈر ووسچ سے ملاقات کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں یہ بتایا ہے. صدر ٹرمپ دستخط کیے جانے والی ایک تقریب میں شرکت کریں گے جس کے بعد سیف عری کی ملاقات میں شامل ہوں گے. جمعرات کو دیر سے جاری کیے گئے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دستخطوں کی نوعیت کیا ہے. وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد ہوتی اور ووسچ محکمہ خارجہ میں وزیر خارجہ مائک پومپیو سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار 7 مریض ہلاک اور 498 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت متاثرہ ملکوں کی فہرست میں 3rd نمبر پر ہے. بھارت میں کیسز کی تعداد 38 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ 67,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں. برازیل میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں برازیل کا 2rd نمبر ہے. متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور 1st نمبر پر ہے, جہاں اب تک 61 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 1,85,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. ادھر توقع ہے کہ COVID-19 کی 2 ویکسین اس سال نومبر میں دستیاب ہو جائیں گی, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی جلد تیاری کے لیے جدید ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے جو برابر ثابت ہو رہی ہے. ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ان کی بنیاد خود جرثومے کی بجائے جینیاتی کوڈ پر ہوگی, اور یہ متوقع طور پر محفوظ اور مؤثر ہوں گی. ان میں سے ایک ویکسین امریکی دوا ساز کمپنی ماڈرنا, جبکہ دوسری ویکسین جرمن دوا ساز کمپنی بایون ٹیک اور امریکی کمپنی فائزر کے اشتراک سے تیار کی جا رہی ہے. اس سے قبل تیار کی گئی تمام ویکسین مریض کے مدافعتی نظام میں مردہ یا کمزور جرثوم میں چھوڑ جاتی تھی. تاہم نئی تیار کی جانے والی کرونا وائرس ویکسین میں mRNA نامی جینیاتی کوڈ شامل کیا گیا ہے. اس سے کوئی اضافی بیماری پیدا نہیں ہوتی, اور یہ انسان کے مدافعتی نظام کو اصل وائرس کا مقابلہ کرنے کی قوت فراہم کرتا ہے. ویکسین کے وسیع پیمانے پر تیاری کے لیے عام طور پر بہت بڑے اور مخصوص بایولوجیکل پیداواری نظام کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں جرثوم کو بڑھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے. تاہم mRNA ویکسین ان پیچیدہ نظاموں پر انحصار نہیں کرتی اور جلد اثر کرتی ہے. اس کے علاوہ mRNA ویکسین میں جلد تبدیلیاں کر کے اسے دوسرے انداز کے جرثوموں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ماڈرنا اور فائزر اور بایون ٹیک کمپنیاں اس ویکسین کی جانچ کے آخری مرحلے میں ہیں, اور اس مرحلے میں یہ ویکسین 30,000 رضاکار مریضوں کو بھی دی جائے گی. نیوزی لینڈ میں مئی کے آخر کے بعد سے کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. محکمہ صحت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس ہلاکت کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی کل تعداد 23 ہو گئی. دوسری جانب امریکہ کیسز کی تعداد اور اموات کے اعتبار سے بدستور 1st نمبر پر ہے. امریکہ میں COVID-19 سے 1,86,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور کیسز کی کل تعداد 61 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. برازیل 40 لاکھ کیسز اور 1,24,000 اموات کے ساتھ 2rd نمبر پر ہے. اٹلی کے ساتھ وزیر اعظم سلویو برلسکونی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ہسپتال داخل ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 83 سالہ برلسکونی کرونا وائرس کے علاوہ ڈبل نمونیا میں مبتلا ہیں, تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ان کی شریک حیات اور رکن پارلیمنٹ فاشینا بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہیں. امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے گیڈس برگ کالج کے 24 طالب علموں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد تمام طالب علموں کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے. انہیں صرف کیمپس کی دکانوں سے کھانا خریدنے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. ادھر امریکہ سمیت درجن بھر ملکوں میں کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری جاری ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈنم نے اگست میں خبردار کیا تھا کہ امیر ممالک کرونا وائرس کی نئی تیار ہونے والی ویکسین کی ذخیرہ اندوزی سے باز رہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے کرونا وائرس کی وبا مزید تیزی سے پھیل سکتی ہے. ادھر امریکہ میں صحت عامہ سے متعلق امور کے نگران ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی سی ڈی سی نے ملک کی تمام 50 ریاستوں کے حکام سے کہا ہے کہ وہ یکم نومبر سے کرونا وائرس کی ویکسین کی تقسیم شروع کرنے کی تیاری کریں۔ سعدیہ زیبرانجا تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکی ذرائع ابلاغ میں بدھ کو آنے والی رپورٹس کے مطابق سی ڈی سی کی جانب سے ریاستوں کو یہ گائیڈ لائنز 27 اگست کو جاری کی گئی تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سی ڈی سی کی جانب سے ویکسین کی تقسیم سے متعلق جس تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے 2 روز بعد امریکہ میں صدارتی انتخاب ہونا ہے۔ ریاستوں کے گورنرز کو ارسال کردہ 4 صفحات پر مشتمل میمو میں سی ڈی سی نے صحت کے مقامی محکموں اور حکام سے کہا ہے کہ وہ ویکسینیشنز شروع کرنے سے متعلق اپنے منصوبوں کا ابتدائی خاکہ 1 اکتوبر تک تیار کر لیں۔ خبرساں ادارے بلومبرگ کے مطابق سی ڈی سی نے رابطہ کرنے پر مذکورہ میمو پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے مختلف ملکوں میں تجربات ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے رواں ہفتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ عالمی سطح پر کرونا ویکسین کی تیاری اور اس کی یکساں تقسیم کے عمل میں حصہ نہیں لے گا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور اس کی یکساں تقسیم کی تیاریوں میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کے 170 سے زائد ملک کرونا ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ اس منصوبے کو کو ویکس کا نام دیا گیا ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں مقیم پناہ گزین بہتر زندگی کے لیے مشرقی بحیرہ روم پار کر کے یونان کا رخ کرتے ہیں۔ سمندر کے ذریعے سفر کرنے والے پناہ گزینوں کو تشدد، چوری چکاری اور کھلے پانیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ملک شام سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان کے علاقے میں داخل ہونے پر یونانی حکام انہیں نکال دیتے ہیں۔ استنبول سے حیدر مردوخ کی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں سنیے گا انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔ نیوزی لینڈ سے چین جانے والے مال بردار بحری جہاز جس پر 6,000 گائیں لدی ہوئی تھیں جاپان کی حدود میں ڈوب گیا۔ جہاز پر عملے کے 43 ارکان بھی سوار تھے۔ متاثرہ جہاز کے عملے میں 39 فلپائنی، 2 آسٹریلوی اور 2 نیوزی لینڈ کے باشندے سوار تھے۔ جہاز کے عملے کی تلاش کے لیے جاپان کے کوسٹ گارڈز کا جہاز، 5 طیارے اور تربیت یافتہ غوطہ خور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان کے کوسٹ گارڈز نے متاثرہ کارگو جہاز میں سوار ایک شخص کو بچا لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور آلات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان کی حکومت نے پیر کے روز سے پارلیمان کا مشترک اجلاس طلب کیا ہے، جہاں وہ 2 آئینی ترامیم منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی جو پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی کی شرائط میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کے اس بار گرے لسٹ سے نکلنے کے کتنے امکانات ہیں، حزب اختلاف نے سینٹ میں ان ترامیم کی منظوری میں تعاون کیوں نہیں کیا، اور بھارت کن وجوہات کی بنا پر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی، پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے رکن اور پارلیمنٹری سیکرٹری عالیہ حمزہ، حزب اختلاف کی مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور بھارتی تجزیہ کار اور بلاگر وجے سردھانا سے گفتگو کی۔ ترامیم کے مشترکہ اجلاس میں منظوری اور گرے لسٹ سے نکلنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد صدیقی کا کہنا ہے،
اگر یہ کمبائنڈ اجلاس بلائیں تو الٹیمیٹلی یہ جو لیگل سائڈ ہے کہ پاکستان میں قانون منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہ یہ حکومت نہ اپوزیشن اپنے اوپر یہ بلیم لینے کا سوچ سکتی ہے۔ دس ایشو ول بی ریزالوڈ، اور یہ جو قانون انہوں نے دیے ہیں یہ پاس ہو جائیں گے اور یہ ایکٹ کا درجہ بن جائیں گے، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرا آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں پولیٹکس بھی چل رہی ہے، نمبر 2، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا وائس چیئرمین ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ الزام تراشیاں کر کے ڈیمانڈ کرے کہ بلیک لسٹ میں ڈالیں، جس کا امکان صفر ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ایک کمپرومائز ڈیسیزن ہونے کا خطرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز تو ہمارے ان کے پاس ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ بہت ساری لیٹ قوانین سازی کی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، مگر ہم نے سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اگر یہ اس وقت نکل بھی جائے پاکستان گرے لسٹ سے، جس کے چانسز کم ہیں، تو یہ دوبارہ لائیں گے، اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, نفسیاتی پڑتا ہے.
ادھر پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمنٹری سیکرٹری عالیہ حمزہ نے بھی ان دو آئینی ترامیم کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے جو سینٹ میں منظور نہ ہو سکیں اپوزیشن کے رویے کی شکایت کی. انہوں نے کہا,
دیکھیے سب سے پہلی چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ بلز ہیں اور اپوزیشن کا اس پہ رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو دو چیزوں کے اوپر, ایک ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر اور پلس منی لانڈرنگ کے اوپر, اور یہ والا جو بل ہے دس از پرٹیکولرلی اباؤٹ منی لانڈرنگ. سو بیسیکلی تو ایک عام آدمی کی زبان میں اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو یہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی منی لانڈرنگ تو کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی جرم ہی نہیں ہے. اب جوائنٹ سیشن ہم اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر وہ ووٹنگ میں جاتے ہیں تو وی ہیو نمبرز دیئر, تو جوائنٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی بائی نمبرز ہم ان کو جواب دیں گے.
اچھا کب ہے آپ کا جوائنٹ سیشن؟
موسٹ ایکسپیکٹڈلی ہمارا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے فرام منڈے اینڈ جوائنٹ سیشن ول بی آن وینسڈے.
اچھا دوسرے یہ کہ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان صرف دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہندوستان ٹرسٹ نہیں کر سکتا, اور ظاہر ہے کہ وہ مخالفت کرتا ہے ایشیا پیسیفک گروپ میں بھی ایف اے ٹی ایف میں بھی. آپ کیسے اس کے بارے میں رد عمل ظاہر کریں گی؟
انڈیا کی بھی ہر جگہ یہ کوشش ہے کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں, سینکشنز لگ جائیں, اور کہ انڈیا جس طرح کی چیزیں اس وقت کر رہا ہے, انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو اس وقت بلیک لسٹ میں لے کر جایا جائے. تو ہم صرف اتنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیا اور یہ جو بار بار ان کے پاس دیکھیں ہمارے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ ہم یہ صرف بات نہیں کر رہے, وی آر ویری مچ سیریس آن اٹ. اور جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی کوشش ہوئی ہے, پہلے ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر قوانین پاس کرائے ہیں, اب منی لانڈرنگ کے اوپر کر رہے ہیں, جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں پریکٹیکلی یہ شو کر رہی ہیں کہ جو فیٹف چاہتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں.
حزب اختلاف کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبد القیوم نے حکومت کے اس الزام کی تردید کی کہ اپوزیشن ان ترامیم کو سینٹ میں منظور نہیں کرنا چاہتی تھی. انہوں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا,
یہ ساری نااہلی حکومت کی اپنی ہے. حکومت نے جو اس ان بلوں میں کچھ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں نا, مثلا انہوں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ وارنٹ. تو یہ اپوزیشن کا یہ پوائنٹ تھا کہ دیکھو یہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے نا کہ آپ اریسٹ کریں وداؤٹ وارنٹ. تو جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے سینٹ کے اندر, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. تو جب ابھی دوبارہ پیش ہوئے تو اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے, ہم ریڈی ہیں اس کے اوپر ہم کریں گے لیکن یہ معذرت کرے. تو پھر فوراً حکومت نے فیصلہ کیا جی کہ اگر ادھر نہیں ہوتا, چونکہ ان کی میجارٹی تو نہیں ہے, تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. جب واک آؤٹ ہوتا گیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کروا لیا وہاں سے چیئرمین سے. تو پھر حکومت کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلائے اور اس میں اگر ان کی میجارٹی ہے تو پاس کرا لے.
اور جب ہم نے بھارت کے ممتاز باہر قانون اور بلاگر وجے سردانا سے سوال کیا کہ بھارت کیا سیاسی بنیادوں پر پاکستان کی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی اقتصادی وجوہات بھی ہیں, تو انہوں نے کہا,
دیکھیں ریزن بہت کلیئر ہے اس حساب سے. اکانومک ریزن اتنا نہیں ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں کوئی بہت بڑا اکانومک چیلنج نہیں ہے. جس طرح سے جو انآتھرائز فنڈنگ ہوتی ہے ٹو ویریس ایجنسیز ان انڈیا, وچ از برنگنگ لاٹ آف اکانومک ڈرین آن انڈیا لائک ڈیفینس فورسز, کشمیر ایشوز, لا اینڈ آرڈر ایشوز, اس پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ اینگل بنتا ہے. Not direct, but indirectly you can increase the cost of doing business in India or cost to India, let's just put that way. Aur politically to nishchit roop se hai, kyunki jo aapke wanted anti-social ya terrorist elements hain jisko Pakistan mein shelter di gayi hai and Pakistan was refusing till date, they don't exist and now they are saying they exist. So that is also a strategic and political angle to it.
Ye the Bharati blogger Vijay Sardana, Khabar Abbas Chafri, Urdu VOA, Washington.
حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں آئندہ 27 سالوں کے لیے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے پیش کیے گئے انٹیگریٹڈ کیپیسٹی پلان پر عالمی ماہرین نے بعض خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے بجلی کی پیداوار سے متعلق وضع کردہ پلان سے بجلی مہنگی ہونے کے خدشات ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق منصوبے میں کوئلے پر بے پناہ انحصار سے اس سے پیدا ہونے والے سماجی اور ماحولیاتی مسائل کے پہلوؤں کو بھی یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ تاہم منصوبے میں حکومت کی جانب سے فوسل ایندھن پر انحصار کو کم کرنے کے لیے مجوزہ پلان کو سراہا بھی گیا ہے۔ اس رپورٹ پر تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب۔
رواں سال کے شروع میں حکومت پاکستان نے ملک میں سال 2047 تک بجلی کی متوقع طلب اور پیداواری صلاحیت سے متعلق ایک طویل المدت منصوبہ پیش کیا تھا۔ قابل تجدید توانائی اور مقامی کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کے استعمال میں خاطر خواہ اضافہ اور فوسل ایندھن کی درآمدات اور کاربن اخراجات میں کمی لانا اس منصوبے کے اہم نکات تھے۔ تاہم عالمی ماہرین کی رائے کے مطابق انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی انہینسمنٹ پلان نامی یہ طویل المدت منصوبہ اپنی کئی خصوصیات کی بنا پر حکومت کی جانب سے بجلی کی پیداوار سے متعلق وضع کردہ ارزاں اور دیرپا کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ منصوبے کے تفصیلی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ منصوبے میں بجلی کی طویل المدت متوقع طلب اور پیداواری صلاحیت سے متعلق اندازہ لگانے کے لیے جن مفروضات پر انحصار کیا گیا ہے وہ درست نہیں، اور اس طرح ان مفروضات سے اخذ کیے جانے والے نتائج بھی درست نہیں۔ رورل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والی ریسرچ اینالسٹ ہانیہ اسد کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ مجوزہ پلان میں آئندہ 27 سالوں میں مقامی طور پر پیدا ہونے والے کوئلے اور پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر زیادہ انحصار کیا گیا ہے، جبکہ توانائی کے قابل تجدید ذرائع کو کم اہمیت دی گئی ہے۔
کول پہ ویری ویری ہیویلی فوکس ٹوورڈز کول، اور پھر ٹوورڈز دی اینڈ ہائیڈرو پر فوکس کرتے ہیں، اور رینیوبل انرجی ہماری جیسے سولر اینڈ ونڈ ہے وہ ان کی فلسٹ کیپیسٹی کو نہیں یوٹیلائز کر رہے۔
امریکی ادارے انسٹیٹیوٹ فار انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشل انالیسس کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ رپورٹ میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی وزارت توانائی کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کے تحت بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے بجلی کی درمیانی طلب سے متعلق توقعات حقیقت سے بلند ہیں، اور غیر حقیقی تخمینے کی وجہ سے پاکستان بجلی کی طلب سے زائد پیداواری صلاحیت جیسے سنگین مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ پیداواری صلاحیت کی مد میں ادا کیے جانے والے کیپیسٹی چارجز پاکستان کے بجلی کے شعبے میں پہلے ہی ایک سنگین مسئلہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ مستقبل میں طلب سے زیادہ بجلی کی پیداواری صلاحیت قائم ہونے سے پاکستان کو ناکارہ بجلی گھروں کو بھی کیپیسٹی چارجز کی مد میں خطیر رقم ادا کرنی پڑے گی، جس کا اثر ملکی خزانے پر پڑے گا۔ توانائی پر تحقیق کا کام کرنے والے بعض ملکی ماہرین بھی اس خیال سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں۔ ریسرچ اینالسٹ ہانیہ اسد کے مطابق اس حکومتی پلان سے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اور بجلی کی طلب سے زائد پیداواری صلاحیت اور اس کے استعمال میں کمی کی وجہ سے بجلی گھر بیکار اثاثے بن جائیں گے، جس سے شعبہ بجلی میں ہونے والی سرمایہ کاری ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
The government will continue to pay that جو کیپیسٹی پیمنٹ ٹو دی پاور پلانٹ، یوٹیلائزیشن ہوگی نہیں، اور یہ جب ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو کنزیومر اس کی بجلی بہت مہنگی ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کو جو ہمارے سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہمارا بہت ایکسپینسو مکس ہے، تو یہ اور جب یوٹیلائز ہو نہیں رہی ہوگی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں تو وہ ہماری جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے وہ بڑھے گی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انٹیگریٹڈ پلان میں پاکستان کے انرجی مکس میں ملک کے مقامی وسائل سے پیدا ہونے والی بجلی کا حصہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، جس میں مقامی کوئلہ اور آبی وسائل سے بجلی پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک جانب درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنا بلا شبہ ایک قابل ستائش عمل ہے، کوئلے اور دیگر فوسائل ایندھن کے استعمال میں کمی اور قابل تجدید توانائی میں اضافے سے پاکستان میں شعبہ بجلی میں بہتری آنے کی توقع ہے، لیکن حکومتی پلان میں کم لاگت ہوائی اور شمسی توانائی کے مقامی وسائل کو کہیں بھی مناسب اہمیت نہیں دی گئی۔ واضح ہے کہ حکومت پاکستان کے وزارت توانائی کے ماتحت کام کرنے والی کمپنی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی جانب سے تیار کیے گئے اس پلان میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ 2047 تک ملک میں بجلی کی ضرورت 130,000 میگا واٹ سے 220,000 میگا واٹ کے درمیان ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ملک میں پن بجلی اور تھر میں کوئلے کے وسیع ذخائر کے انحصار سے بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، جبکہ 2030 تک اس پلان کے مطابق متبادل توانائی کے مختلف منصوبوں کے ذریعے بھی بجلی کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، جس کے ساتھ ایل این جی سے چلنے والے پلانٹس اور ایٹمی بجلی گھروں سے بھی اضافی بجلی مہیا ہو سکے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ترکی میں مقیم پناہ گزین بہتر زندگی کے لیے مشرقی بحیرہ روم پار کر کے یونان کا رخ کرتے ہیں۔ سمندر کے ذریعے سفر کرنے والے پناہ گزینوں کو تشدد، چوری چکاری اور کھلے پانیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ملک شام سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان کے علاقے میں داخل ہونے پر یونانی حکام انہیں نکال دیتے ہیں۔ استنبول سے حیدر مردوخ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
اس سال فروری سے لے کر اب تک وی او اے نے ترکی میں پناہ حاصل کرنے والے متعدد افراد سے بات کی ہے جنہوں نے یونان کا رخ کیا مگر وہاں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ اس وقت ترکی کی حکومت پناہ گزینوں کی کھلے عام حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ یونان جائیں، تاہم یونان کی حکومت نے انہیں یونان کا رخ کرنے سے منع کیا تھا۔ متعدد پناہ گزینوں نے بتایا کہ وہاں پہنچنے پر انہیں مارا پیٹا گیا، ان کا ساز و سامان چوری ہوا اور انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ حالیہ مہینوں میں یہ کہانیاں مزید دلدوز ہو گئی ہیں۔ پناہ گزینوں نے بتایا کہ یونانی حکام نے انہیں بغیر انجنوں اور ایندھن کے ربر کی کشتیوں میں کھلے پانیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ شام سے آنے والی ایک پناہ گزین نجمہ نے کہا کہ ترک حکام ہماری ربر کی کشتی کو کھینچ کر پہاڑوں سے اوجھل پانیوں میں چھوڑ دیتے تھے اور اس وقت تک ہمارے گرد چکر لگاتے رہتے تھے جب تک ہم ہاتھوں سے کشتی میں داخل ہونے والے پانی کو نکالنا شروع نہیں کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ بچے تو ڈوب ہی جائیں گے۔ نجمہ نے بتایا کہ وہ اور ان کا خاندان یونان پہنچنے کے لیے تیسری مرتبہ کوشش کر رہا تھا جب بظاہر یونانی سیکیورٹی فورسز کے ارکان نے ان کی کشتی کو روکا اور ان کا ایندھن چھین دیا۔ تاہم وہ خوش قسمت رہے، ایک مسافر نے اتنا ایندھن چھپایا ہوا تھا جس سے وہ واپس ترکی پہنچ سکتے تھے۔ نجمہ کے بیٹے ابراہیم نے بتایا کہ جب ترک حکام نے ان کی کشتی کو پکڑا اور کھینچ کر ترکی کے پانیوں میں دھکیل دیا تو اس وقت ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک خوف زدہ نہیں ہوئے جب تک انہیں یہ نہیں لگا کہ وہ برچھیوں سے ان کی کشتی کو چیر دیں گے۔ اس سے پہلے سفر میں وہ یونانی جزیروں تک پہنچ گئے تھے، تاہم جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں لکڑی کے تختوں پر کھلے پانیوں میں چھوڑ دیا گیا جہاں ترک کوسٹ گارڈوں نے انہیں بچایا۔ حال ہی میں اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ یونان نے حالیہ مہینوں میں 1000 افراد کو خفیہ طور پر بے دخل کر دیا ہے، ان میں سے زیادہ تر کو یونان کے پانیوں سے پرے سمندر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ تاہم یونان نے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے حالیہ برسوں میں ہزاروں افراد کو کھلے پانیوں میں سے نکالا جو پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی سرحدوں کی پوری تندہی سے سخت مگر شفاف پالیسیوں سے حفاظت کر رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں بچوں سے محنت مزدوری کرانا منع ہے، لیکن اس کے باوجود ایشیا اور افریقہ میں بچوں کی بڑی تعداد کم اجرت پر سخت مشقت کرتی ہے۔ افریقی ملک گھانا میں آج بھی بچے ایسے خطرناک شعبوں میں کام کر رہے ہیں، مگر اب ایک تنظیم انہیں وہاں سے نکال کر اسکول بھیجنے میں مصروف ہے۔ ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جب سٹیفن اورو والتا جھیل پر جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو بچانے کی مشن پر نکلتے ہیں تو انہیں اپنا بچپن یاد آتا ہے جب انہیں گھانا کی ماہی گیری کی صنعت میں مزدوری پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اورو کا کہنا ہے کہ اسمگلرز والدین کو اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دینے کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر انہیں مچھلیاں پکڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی عمریں 5 سال تک ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اراکین ممالک نے اگست کے اوائل میں چائلڈ لیبر کی بدترین اقسام کی توثیق کی، لیکن اورو کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو روکنے کے لیے مزید سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔
لیکن ہمیں پھر بھی ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے کہ دفتر میں بیٹھ کر صرف اس کی توثیق نہ کریں بلکہ زمینی حقائق جاننے کے لیے یہاں آئیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسا ہی ہو۔
گھانا اور پڑوسی ملک آئیوری کوسٹ میں بھی کوکو کی صنعت میں بچوں سے جبری مزدوری کرانے کا مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی کوکا انیشیٹو نامی تنظیم اس صنعت میں مزدور کمیونٹی کے درمیان آگاہی پھیلانے، تعلیم اور ذریعہ معاش کی مدد سے بچوں کی مزدوری کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تنظیم کے ترجمان کو امید ہے کہ چائلڈ لیبر کنونشن کی بدولت حکومتیں اور نجی شعبوں کی طرف سے مزید کارروائی کا آغاز ہوگا۔
اب جبکہ ہر ملک نے اس کنونشن کی توثیق کی ہے، ہم سب کو اپنی تمام کمیونٹیز میں جہاں کہیں بھی ہمارے بچے ہیں اپنی تمام سپلائی چینز میں بچوں سے مزدوری کرانے کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنا ہوگا۔ کیونکہ بچوں کا کام ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا نہیں جو مضر صحت ہوں۔
حالیہ برسوں میں گھانا نے بچوں کی مزدوری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے نئی پالیسیاں اپنائی ہیں، جن میں کوکو کے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے اسکولوں کی تعمیر نو اور اسکول میں مفت خوراک مہیا کرنا شامل ہیں۔
حکومت غربت اور ناخواندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کر رہی ہے، لہٰذا نئے اسکول کھولے گئے ہیں تاکہ اسکول تک کا سفر طویل نہ ہو۔
گھانا کی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کاوشوں کے ثمرات آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے، لیکن اورو جیسے کارکنوں کے لیے جو اپنا دن جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو بچانے میں صرف کرتے ہیں، اس مشق کو ختم کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ سٹیسی نوٹ کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔
ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے اقوام متحدہ کی ان تمام تعزیرات کو عملاً بحال کرنے کے لیے اقدام کیا ہے جو اس سے قبل اس وقت سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت اٹھا لی گئی تھیں، جب 2015 میں ایران کا جوہری سمجھوتا طے پایا تھا۔ اس سمجھوتے کو باضابطہ طور پر مشترکہ جامع پلان آف ایکشن یا جے سی پی او اے کہا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کی اسی قرارداد میں ہر شریک ملک کو اس بات کا حق دیا گیا تھا کہ اگر ایران جے سی پی او اے کے تحت اپنے وعدوں سے انحراف کرے تو وہ غیر مشروع طور پر ان تعزیرات پر عمل درآمد شروع کریں۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ کے فیصلے کے بارے میں سلامتی کونسل کو 20 اگست کو مطلع کر دیا۔ ان تعزیرات پر 30 دنوں بعد پھر سے عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس بات کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام سفارتی کوششیں کر لیں کہ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کی تجدید کر دی جائے، جو پروگرام کے مطابق اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے۔ اقوام متحدہ میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ پیغام بالکل سادہ سا ہے، امریکہ کبھی بھی دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے سرپرست کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ آزادانہ طور پر طیاروں، ٹینکوں، میزائلوں اور دوسرے اقسام کے روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کر سکے۔ اقوام متحدہ کی ان تعزیرات کے تحت ہتھیاروں پر پابندی جاری رہے گی۔ اس اقدام کے تحت ایران کو بیلسٹک میزائلوں کے تجربے اور جاری ایٹمی سرگرمیوں کی بھی ممانعت ہوگی، مثلاً ایسے ایٹمی مواد کی افزودگی جسے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام میں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور موجودہ انتظامیہ نے اس فسانے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایرانی حکومت صرف ایک پرامن جوہری پروگرام کی خواہش مند ہے۔ ہم کبھی بھی ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب توجہ دلائی کہ مشرق وسطی میں ایران کے قریبی پڑوسیوں نے، جن میں خلیج کی تعاون کی کونسل کے ممالک بھی شامل ہیں، ایران کی جانب سے خطرے اور ہتھیاروں پر پابندی کی میعاد کو ختم ہونے سے روکنے کی ضرورت کے بارے میں انتباہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نجی طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہتھیاروں پر سے پابندی اٹھائی جائے، مگر وہ اس کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ قیادت کی اس ناکامی میں شریک کار نہیں بنے گا۔ امریکہ کسی کو خوش نہیں کرے گا بلکہ امریکہ قیادت کرے گا۔ موجودہ اقدام ایران پر اس بات کے لیے اضافی دباؤ کا موجب بنتا ہے کہ وہ ایک معمول کے ملک کا طرز عمل اختیار کرے اور مذاکرات کی میز پر آئے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ مضبوط سمجھوتے کی تیاری میں شریک ہوں جو ایران کے وسیع تر مضموم رویے سے نمٹ سکے اور تمام ملکوں کے لوگوں کا تحفظ کر سکے جو محض ایران کی ریشہ دوانیوں سے آزاد، ایک زندگی کے متمنی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور اب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات آئندہ ہفتے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کے لیے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔